اللہ نے ہمیں آپ کو مومن کا لقب دیا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے اندر مومنانہ شان ہونی چاہیے, ہمارے اندر مومنانہ صفات ہونے چاہیے, ہمارے اندر مومنانہ کردار ہونے چاہیے, ہمارے اندر مومنانہ اخلاق ہونے چاہیے. تو اللہ نے لفظ مومن کہہ کر ہمیں آپ کو پیغام دیا کہ میرے بندے اللہ کی طرف سے, احکم الحاکمین کی طرف سے تجھے نام دیا گیا, لہذا اس نام کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا تمہاری زندگی میں, تمہارے جسم میں, تمہارے رات و دن میں, تمہارے سفر حضر میں وہ تقاضے جھلکنے چاہیے, نظر آنے چاہیے. اب مومنانہ شان کیا ہے, مومنانہ کردار کیا ہے, مومنانہ صفت کیا ہے, مومنانہ صفت, مومنانہ کردار, یہ جذبہ اطاعت ہے. یعنی ہر مومن کے دل میں اطاعت کا جذبہ, اطاعت کی خواہش, اطاعت کی تمنا, اطاعت کا ہردم حوصلہ اس کے دل میں ہونا چاہیے. تو مومنانہ شان, مومنانہ کردار یہ ہے کہ جذبہ اطاعت سے اس کا دل لبریز ہو, بھرا ہوا ہو. جب جذبہ اطاعت اس کے دل میں ہوگا, اطاعت کا جذبہ اس کے دل میں رچا اور بسا ہوگا, تو اب انسان چاہے دن میں ہو, رات میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, وطن میں ہو, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, جنگل میں ہو, آبادی میں ہو, فضا میں ہو, زمین پر ہو, سمندر کی تہوں میں ہو, پہاڑ کی بلندی میں ہو, جہاں بھی انسان ہوگا وہاں اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہی ہو رہے گا. وہ فرق مل جائے گا کہ میں جلوت میں ہوں تو اچھا رہوں, خلوت میں جاؤں تو گناہ بھی کر لو, جنگل کے جھاڑی میں رہوں تو گناہ کر لو, انسانوں کے درمیان رہوں تو بچ کے رہوں. نہیں, یہ فاصلہ یہ ختم ہو جاتا ہے جب یہ دل جذبہ اطاعت سے بھر جاتا ہے. تو جذبہ اطاعت سے بھرنے کے بعد انسان چاہے جہاں بھی ہو, جس حال میں ہو, خوشی میں ہے کہ غم میں ہے, صحت میں ہے کہ مرض میں ہے, فقیری میں ہے کہ مالداری میں ہے, سروس میں ہے کہ گھریلو زندگی میں ہے, جہاں بھی انسان ہوگا یہ جذبہ اطاعت جب اس کے دل میں پورے پورے طور پہ ہوگا, اس کا دل اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اللہ کے سامنے مومنانہ شان کے ساتھ رہنے کا جذبہ اس کے دل میں جب تک رہے گا, وہ اللہ کی فرما برداری کے, اللہ کی فرما برداری کرے گا, نافرمانی کے بجائے فرما بردار رہے گا, معصیت کے بجائے عبادت گزار رہے گا, بد اخلاقی کے بجائے اخلاق والا انسان بن کر زندگی گزارے گا. یہ مومنانہ شان, جب سے ایمان والے دنیا میں آئے, ہمیشہ ہر دور میں انہوں نے اپنے مومنانہ شان کو, ایمان کی صفت کو, ایمان کے تقاضے کو ہر زمانے میں ظاہر کیا ہے. وہاں رات کا فرق نہیں رہتا, وہاں دین کا فرق نہیں رہتا کہ دین کے اجالے میں ہم پارسا ہو گئے, دین کے اجالے میں ہم متقی پرہیزگار ہو گئے, اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں ہم گناہگار ہو گئے. یہ فرق نہیں رہتا, اپنوں میں رہتے ہوئے انسان متقی پرہیزگار رہا, اور اپنوں سے اوجھل ہونے کے بعد انسان گناہگار ہو جائے, یہ فرق نہیں رہتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی, ہم زندگی کے جس موڑ میں ہوں, زندگی کے جس شعبے میں ہوں, زندگی کے جس دھارے پر ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ, ہر پل اللہ کے فرما بردار بن کر, اللہ کے اچھے بندے بن کر زندگی گزاریں, تو اپنے دل کے اندر جذبہ اطاعت کو بڑھانا ہوگا, اطاعت کے جذبے سے اپنے دل کو بھرنا پڑے گا,
یعنی عبادت کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ انسان کو زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو فرما بردار بنا کے رکھتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ سرکار جی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے، سن صادقی جی نے عمرے کے ارادے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، حدیبیہ جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 1400 صحابہ کرام کی جماعت وہاں پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، وہاں سے طے پایا کہ اب آپ مکہ مکرمہ نہیں جائیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں، آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں۔ یہ وہاں طے ہوا، ایک بہت لمبی داستان ہے جس کو میں نے مختصر لفظوں میں کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ آئیں 3 دن کے اندر آپ عمرہ کر کے واپس لوٹیں گے۔ اس درمیان مکہ مکرمہ میں ایک صحابی جن کا نام ابو جندل ہے، یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ صحابہ کرام 1400 کی تعداد میں حدیبیہ تک پہنچے ہیں اور وہاں ان کو منع کیا گیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے اور وہ واپس ہونے میں تیار نہیں ہیں، یہ حضرت ابو جندل جو قید میں ہے، جو زنجیر اور بیڑی میں ہے، زنجیر اور بیڑی کی حالت میں ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ، اللہ کے سامنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اللہ کے سامنے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کسی بے قرار پریشانی میں مبتلا ٹوٹے ہوئے دل سے انسان آنکھوں کے آنکھوں کے ساتھ اگر کوئی اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنتا ہے، بے قرار رہنے والے، پریشان رہنے والے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ دعا ہوئی، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب بنا دیے کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کودتے پھاندتے، پاؤں میں زنجیر لگی ہے، اس کے باوجود کودتے پھاندتے 22 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس 22 کلومیٹر کے سفر میں حضرت ابو جندل کو کیسی پریشانی اور کیسی ان کو دشواری اور کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، مگر شوق ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، دل کی امیدیں ہیں کہ میں جو جکڑا ہوا ہوں وہاں پہ نکل کر پیارے آقا ان کے قدموں میں چلا جاؤں اور ان کے دامن کو پکڑ کر میں مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں۔ اسی جذبے کے ساتھ حضرت ابو جندل وہاں تک پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد بھی داستان بہت طویل ہے، چھوٹا سا حصہ اس کا یہ کہ جو ایگریمنٹ وہاں پہ تیار ہوا تھا، جو کمپرمائز وہاں پر ہوئے تھے، اس میں ایک قول یہ بھی تھا کہ جو مکے سے واپس جائے گا اسے لوٹانا پڑے گا اور جو مدینے سے ہمارے یہاں آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ جب ابو جندل وہاں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابھی تو ایگریمنٹ بنا ہے، ابھی تو ہمارا آپ کا ہماری آپ کی مصالحت ہوئی ہے، مگر سائن باقی ہے، دستخط ابھی نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا دستخط ہونے کے بعد اس ایگریمنٹ پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے پہلے پہلے ابو جندل مکے سے بھاگ کر آ رہے ہیں، میں ان کو واپس لے جاؤں گا، مگر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کے درمیان انہوں نے ابو جندل کو ایک تماشے لگا دیا، صحابہ کرام کا چہرہ تل ملا گیا، مگر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب خاموش رہے۔ جب انہوں نے کہا، سامنے والے نے کہا کہ نہیں، ہم تو ان کو واپس لے کر جائیں گے، بنے سارا ایگریمنٹ ہم توڑ دیں گے، کینسل ہو جائے گا، نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ابو جندل سے فرمایا تھا، یا ابا جندل، اے ابو جندل تو واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیسے مشکلات میں تھے، کیسی پریشانی میں تھے، کیسے خیر و بند میں تھے، کیسے زنجیر میں چلے ہوئے تھے، کس طرح کی بیڑیوں میں پریشان تھے، اور 22 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے کودتے کھانتے دوڑتے بھی آئے، مگر اب بھی نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں، ابو جندل تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، ابو جندل نے سر کو جھکا دیا، سر کو جھکا دیا اور کہا، میرے پیارے آقا، اگر آپ کا فرمان کہ میں پھر ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مشکلات ہوں گے، جہاں دشواریاں ہوں گی، جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، جہاں پریشانی ہوگی، جہاں بیڑی لگائی جائے گی، جہاں تنقید کرنے جائیں گے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں آپ کے حکم پر قربان ہوتا ہوں، اور میں آپ کی فرما برداری کے لیے آپ کی اطاعت میں میں واپس جانے کو تیار۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب دل جذبہ اطاعت سے لبریز ہوتا ہے تو پھر اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی بات کو مانتے ہوئے، پروردگار کے حکم پر چلتے ہوئے انسان کسی مشکلات کو بہانہ نہیں بناتا، پریشانی کو بہانہ نہیں بناتا، سفر کو بہانہ نہیں بناتا، بلکہ جہاں جاتا ہے ایمان والا وہاں ہر جگہ ہر پل اپنے اللہ کا فرما بردار بن کر اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اچھے کیریکٹر کے ساتھ، اچھے رہن سہن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے اور اپنے اچھے اخلاق کا اثر دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہوا؟ ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم جہاں گئے، کس جگہ گئے، وہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول سے ہم متاثر ہو گئے، ہم نے وہاں کے ماحول کو اپنے اندر لے لیا۔ میرے عزیز بچے، غور سے سننا میری باتوں کو، وقت کی کمی کی بنا پر ہر بار کھل کر نہیں آتی، ہم جہاں گئے، جس جگہ گئے، وہاں کے ماحول سے ہم متاثر ہو گئے، اور متاثر ہو کر وہاں کے ماحول میں ہم رنگین ہو گئے، ہم نے دیکھا بے حیائی کا ماحول، ہم بھی اسی رنگ میں چلے گئے، ہم نے دیکھا فوٹوگرافی کا ماحول، ہم بھی اس میں چلے گئے، اڑیانیت کا ماحول، ہم بھی وہاں چلے گئے، بے حیائی کا ماحول وہاں بھی ہم کود پڑے۔ حضرت عبدال اشرف خان کی رحمت اللہ علیہ بہت سادہ سے ایک مثال دی ہے کہ مومنانہ شان کیا ہوتی ہے۔ مومنانہ شان کی مثال یہ ہے کہ جیسے پکا ہوا مٹکا ہو، پانی کا ایک برتن جو پکا ہوا مٹکے کی شکل میں ہوتا ہے، مٹکے میں اگر آپ پانی رکھیں گے تو وہ مٹکا پانی سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مٹکا پانی پر اپنا اثر ڈالتا ہے کہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کے ذائقے کو بدل دیتا ہے، اس کی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ اسی پکے ہوئے مٹکے نے اس پانی پر اپنا اثر ڈالا کہ اس پانی کی لطافت کو بڑھا دیا، اس کے ذائقے کو اس نے بڑھا دیا، اس پانی کو اس نے ٹھنڈا کر دیا۔ فرماتے ہیں مومنانہ شان یہ ہے، انسان جس ماحول میں رہے، بازاروں میں رہے، سڑکوں پر رہے، سفر میں رہے، گاڑیوں میں رہے، دوستوں میں رہے، مومنانہ شان یہ ہے جہاں رہے اپنے ایمانی شان کا اثر وہاں ڈالتا چلا جائے، کسی کے اثر کو، برے ماحول کے اثر کو، برے کلچر کو، برے طور طریق کو، برے تہذیب کو، برے رہن سہن کو اپنے اندر نہ لے، بلکہ اس کے اندر جو مومنانہ شان ہے، جو مومنانہ کردار ہے، جو اس میں حسن اخلاق ہے، جو اس میں اچھے کیریکٹر ہیں، اس اچھے کیریکٹر کا، اچھے کردار کا وہ اثر اس جگہ پہ رکھے جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہے، رہتا ہے۔ اور ایک مٹکا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسے پانی ڈالا، مٹکا اگر کچا ہے تو مٹکا پانی پہ اپنا اثر نہیں ڈالتا، بلکہ مٹکا پانی کا اثر لے لیتا ہے اور دھیمے دھیمے وہ مٹکا گھلنے لگتا ہے، گھل جاتا ہے، اور گھلتے گھلتے پھر اس کے بعد پانی پھیلتا ہے اور مٹکے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مٹکا گھل کر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں ایمان والے کی شان کچے مٹکے کی نہیں ہے، ایمان والے کی شان پکے ہوئے مٹکے کی ہے، کہ آپ جہاں رہیں کس جگہ رہیں وہاں مومنانہ شان کے ساتھ رہیں، اور مومنانہ شان یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو، آپ کا ایمان کامل ہو، آپ کا یقین مکمل ہو، آپ میں اعمال زندہ ہو، آپ میں حسن اخلاق پورے طور پر ہو، آپ کیریکٹر کے اور حسن اخلاق کے بیکر ہو، اپنے ہو یا غیر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے ہوں، جہاں بھی ہوں وہاں آپ اپنے مومنانہ شان کے نام رہیں گے، اس کا اچھا اثر اور اچھا پیغام دوسرے تک پہنچے گا۔ حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں، اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے چند لمحے باقی ہیں۔ اس موقع پر حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ زندگی کا چند لمحہ تھا، اور جب پہلے سے پتا ہو کہ زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، تو عام طور پہ انسان ایک غم کی عالم میں، ایک ٹینشن اور ڈپریشن کی عالم میں ہوتا ہے، مگر حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہزار و سلام کیسے ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں کچھ سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس وقت کی سنتوں کا لحاظ، اس وقت کی دو رکعت نماز پڑھنے کا خیال، یہ ہمیں آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہم جس ماحول میں رہیں، جس جگہ پہ رہیں، گھر میں رہیں یا گھر سے باہر رہیں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، دوستوں میں ہوں یا اپنے والدین کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہوں، غم میں ہوں یا خوشی میں ہوں، پریشانی میں ہوں یا مسرت میں ہوں، جہاں بھی رہیں وہاں پر ہماری زندگی میں جذبہ اطاعت ہونا چاہیے۔ یہی جذبہ اطاعت اگر ہے، انسان کی رات رات روشن رات کرتی ہے، انسان کا دن روشن دن بنتا ہے۔ یہ تو میری ایک چھوٹی سی تنبیہ جو میں نے اپنے طلبہ اپنے بچوں کو سنایا۔ اب اس کے بعد ذرا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری رات کیسی ہو، ہمارا دن کیسا ہو، ہمارا دن کیسا، ہماری رات کیسی ہو۔ عام طور پر ہماری دن کی ابتدا سو کر اٹھنے سے ہوتی ہے، عام طور پر ہمارے دن کی ابتدا سو کر اٹھنے سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومنان شام، تمہارے ایمان کا تقاضا، جب تم سو کر اٹھو تو اس سے ہی سب سے پہلے کہو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعائیں کوئی ایک مومن جب بستر سے اٹھتا ہے، اپنے بستر سے مومن اٹھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، گویا پروردگار کی سب سے بڑی نعمت، اے اللہ آپ نے ہمیں ایک دوسری زندگی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ عشاء کے بعد میں سویا اور فجر تک سوتا رہا، اس پورے سونے کے درمیان دنیا میں کیا ہوا مجھے پتا نہیں، میرے گھر میں کیا ہوا پتا نہیں، میرے بستر کے نیچے کیا ہوا پتا نہیں، جس طرح قبر میں پڑے ہوئے مردے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ آج سونے کے بعد کیا ہوتا رہا۔ اے اللہ، ایک مردہ موت کی نیند سو رہا تھا، میں بھی سو رہا تھا، میری دن میرا سونا بھی گویا ایک موت کی طرح تھا۔ اللہ آپ نے کرم کیا، احسان کیا کہ آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، اس لیے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد، مارنے کے بعد، سلا دینے کے بعد اس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پروردگار میں مومن ہوں، اللہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اعمال کے ساتھ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اللہ صبح ہوتے ہی میں اپنی اس عقیدے کو، میں اپنے اس ایمان کو، اپنے اس یقین کو میں دہراتا ہوں کہ اللہ تو ہی میرا اللہ ہے، اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ ایک مومن اپنے دن کی ابتدا ایک ایسی دعا سے کرتا ہے، جس دعا میں اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہا ہے، جس دعا میں اللہ کی نعمت کا اقرار بھی کر رہا ہے، جس دعا میں انسان اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو دہرا بھی رہا ہے، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومنان شان یہ ہے کہ جب تم صبح اٹھو اپنے بستر سے تو پہلے دائیں پاؤں میں چپل یا جوتا استعمال کرو. انسان کسی بھی طرح چپل استعمال کر سکتا ہے, یہ انسان کی عادت ہے کہ چپل اور جوتے استعمال کریں, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت, پیارے نبی کی سنت سے محبت, پیارے نبی سے ربط و تعلق اور لگاؤ اور اللہ کے دین پر عمل, اس کا جذبہ یہ ہے کہ ہم بائیں پاؤں کے ساتھ نہیں بلکہ سیدھے پاؤں میں ہم پہلے چپل پہنیں, اس کے بعد انسان اس سیدھے کے واسطے جائے گا, وہاں بائیں پاؤں سے داخل ہوگا, دائیں پاؤں سے باہر نکلے گا, جاتے ہوئے بھی دعا پڑھے گا, آتے ہوئے دعا پڑھے گا, پھر مسجد کی طرف آئے گا, جب گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اے میرے پروردگار میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلا, اے میرے پروردگار میں اپنے گھر سے کاروبار کی طرف چلا, اے میرے پروردگار میں اپنے گھر سے اسکول اور کالج کی طرف چلا, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اے پروردگار تیرے ہی نام سے میں اپنے گھر سے نکلنے کی ابتدا کر رہا ہوں, بسم اللہ توکلت, اے اللہ آپ کی ذات پہ بھروسہ ہے, یہ آپ کی ذات پہ بھروسہ ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اے میرے پروردگار یہ میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت, میرے قدم کی طاقت و قوت, میرے پاس گاڑی کا انتظام, میرے پاس بائک کا انتظام, میرے پاس آسانی کے ساتھ پہنچنے کا انتظام, میرے اللہ یہ میرا نہیں ہے, یہ سب کچھ آپ کی طاقت سے ہے, آپ کی قوت سے ہے, آپ ذرا اندازہ لگائیں اس دعا کی اہمیت کا, اس دعا کی جامعیت کا, اس دعا کی معنویت کا, کہ ایک مومن گھر سے نکلتا ہوا اپنے پروردگار کے ساتھ کیسے ایمان, کیسے یقین, کیسے عقیدے, کیسے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. جب انسان مسجد میں آتا ہے, خدا کی بارگاہ میں آتا ہے, خدا کی بارگاہ میں آتا ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, ایک مومن یہ دعا پڑھتا ہوا خدا کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اہل علم جانتے ہیں یہاں پہ باب, باب کے معنی ڈور دروازے کیا ہے, یہاں عربی زبان میں ڈور نہیں بتایا بلکہ بہوچن لے کر آئے ابواب, کیا مطلب؟ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھاتے پیغام دیا ہے, ذرا غور سے سنیے گا, انسان اپنے گھر سے آتا ہے, گھر کے دروازے ایک دروازے کو بند کر کے آتا ہے, گھر کے سارے اندر کے دروازے کو بند نہیں کرتا, ایک دروازے کو بند کر کے آتا ہے, خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, دعا پڑھتا ہوا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تم میرے گھر کی طرف چل کر آئے, ایک دروازہ تم بند کر کے آئے ہو, میں رحمت کا ایک دروازہ نہیں رحمت کے سینکڑوں دروازے تمہارے بات سے کھول رہا ہوں, اللہم افتح لی ابواب رحمت, رحمت کے بہت سارے دروازے ہیں, کون سا دروازہ؟ رحمت کا تعلق صحت سے ہے, رحمت کا تعلق سلامتی سے ہے, رحمت کا تعلق عمل کی توفیق سے ہے, رحمت کا تعلق خوشی اور خلو سے ہے, رحمت کا تعلق دل جمعی سے ہے, رحمت کا تعلق آبوزاری سے ہے, رحمت کا تعلق سلامتی سے ہے, رحمت کا تعلق روزی میں برکت سے ہے, اور رحمت کا تعلق عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچنے سے ہے. کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور کیا اس کا معنی, کیا اس کا مفہوم ہے؟ جب مومن ابتدا کرتا ہے بستر سے اٹھتے ہی خدا کے گھر میں آتا ہے, اور جب خدا کے گھر سے لوٹنے لگتا ہے تو کہا اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ عبادت تو ہو گئی, اللہ سر کا جھکانا تو ہو گیا, جذبہ اطاعت ظاہر تو ہو گیا, مگر میرے اللہ اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں, اب میں کاروبار کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, میں دنیا کے علم ایجوکیشن کو حاصل کرتا ہوں, دین کی تعلیم حاصل کرتا ہوں, اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں جب آ رہا تھا اس وقت آپ نے رحمتوں کا وعدہ فرمایا, اب میں جا رہا ہوں, اللہ آپ کے فضل کا میں طلبگار بن کر, آپ کے فضل کا بھکاری بن کر اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں, اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام تر جائز نعمت اللہ ہمیں عطا فرما دی. تو مومن اپنے دل کی ابتدا ایسی دعاؤں سے کرتا ہے, ان دعاؤں میں اللہ کے ساتھ اپنا ربط و تعلق ظاہر کرتا ہے, پھر اس کے بعد انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, بسم اللہ بدلنا، بسم اللہ دخلنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ ہی کے نام سے میں گیا، اللہ ہی کے نام سے میں اپنے گھر میں آیا، اے اللہ گھر میں آنے کے بعد اب مجھے اپنے ماں باپ، میرے ماں باپ محافظ ہیں، مگر اللہ توکل میں اعتماد اور ہر کچھ کا ہونا اور سب کچھ کا ملنا، کامیابی کا ہونا، روزی میں برکت کا ہونا، اللہ یہ تیرے طرف سے ہے، لہٰذا آپ ہی کی ذات پر ہم توکل کریں گے۔ یہ مختصر تھی صبح صبح کی چند دعائیں، ان چند دعاؤں کے اندر دیکھیں انسان کے ایمان کو، انسان کے عقیدے کو کتنا مضبوط کرایا گیا ہے، اور جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پر اللہ کی یاد کرائی گئی ہے۔ اس طرح آپ کو بہر اثر مغرب عشاء اور سونے کی تمام تر دعاؤں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم مختصر کر کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مومن کی جو ہر عدلتی بدلتی حالت ہے، عدلتی بدلتی حالت، گھر سے آنا ایک حالت، گھر سے جانا ایک حالت، کھانے کو بیٹھنا ایک حالت، پانی کو پینا ایک حالت، مومن کی جو ہر عدلتی بدلتی حالت ہے، ہر عدلتی بدلتی حالت پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی دعا ضرور ملتی ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی دعا ضرور ملتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر عدلتی بدلتی حالت میں مومن کو ہر موقع کی چھوٹی چھوٹی دعائیں کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں عام طور پر انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں، غفلت کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کو غافل کر دیتی ہے، اس کے جذبہ اطاعت کو سرد کر دیتی ہے، اس کے عبادت کے جذبے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو چونکہ یہ دنیا کا ماحول، یہ بازار اور بازار کا ماحول، یہ آپس کے تعلقات، یہ انسان کے اندر غفلت پیدا کرتے ہیں، اور جب غفلت انسان میں آتی ہے تو جذبہ اطاعت اس کا سرد پڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی بڑے حادثے ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، سارے حادثے، سارے ایکسیڈنٹ میں اگر آپ غور کریں گے، وہاں بنیادی طور پر جو کمزوری ہے وہ غفلت کی کمزوری ہے۔ ایک بہت اچھا ڈرائیور ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے پوچھا کیسے؟ سر بس تھوڑا سا چوک گیا تھا۔ یہ چوکنا اسی کو غفلت کہتے ہیں، تھوڑا سا چوک گیا تھا۔ گھر میں خواتین کھانا پکا رہی ہیں، کپڑے میں آگ لگ گئی، گھر جل گیا، کیسے ہوا؟ بس تھوڑی سی چوک ہو گئی، تھوڑا سا میں غافل ہو گئی، میں فون پہ کہیں اور بات کر رہی تھی، میرا دھیان ادھر نہیں رہا تھا، اس لیے آگ لگ گئی۔ جتنے بڑے بڑے حادثے اور جتنے بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اس میں بنیادی طور پر یہ حادثہ اور یہ ایکسیڈنٹ، یہ مصیبتیں، پریشانیاں عام طور پہ اس وقت آتی ہیں جب انسان کسی نہ کسی غفلت میں پڑتا ہے، چوک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دن کی دعائیں، رات کی دعائیں، صبح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، شام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہ اس کے نبی نے ہمیں دے دیا کہ میرے بندے، ہر عدلتی بدلتی حالت میں جب تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے، اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کا نام لیتے رہو گے، دعائیں پڑھتے رہو گے، یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ اللہ کا نام، یہ ہمارے اندر سے غفلت کو دور کرتا رہے گا، تیرے دل کو بیدار رکھے گا، تیری یاد کو اللہ سے جوڑے رکھے گا، تیری نسبت کو اللہ سے مضبوط رکھے گا۔ جب نسبت اللہ سے مضبوط ہو، یاد اللہ سے جڑی ہوئی ہو، تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہو، ذہن و خیال اللہ کی طرف جا رہا ہو، تو انسان غفلت سے بچتا ہے اور غفلت کے نقصان سے بچا رکھتا ہے۔ جب غفلت سے انسان بچے گا تو پھر گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے گا۔ اس لیے یہ صبح و شام کی دعائیں، یہ رات و دن کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ اسی بنیاد پر ہیں تاکہ مومن کا رب و داد و اللہ کی ذات سے ہمیشہ بلند و بالا ہوتا رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے بندے غفلت میں پڑے رہنے والے، غفلت میں ڈوبنے والے، بے دھیان ہو کر، لاپرواہ ہو کر، بے فکر ہو کر غفلت میں پڑنے والے، ان کی طرح مت ہو جانا. ولا تکن من الغافلین. اور اس موقع پر اللہ نے فرمایا ولا تؤمن فلنا قلبه وتقينا. اے میرے بندے تم ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلنا، ایسے ساتھیوں کے ساتھ مت رہنا، ایسے کلاس فیلوں کے ساتھ مت رہنا جو ہم سے غافل ہو گئے، جو ہم کو چھوڑ دیا، گناہ میں ڈوب گئے. یہاں گئی سائے آیت ہمیں بتا رہی ہے ہم ایسے کو اپنا ساتھی بنائیں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہو. ہم اپنے کلاس کھول کھیلوں میں اس کو شامل نہ کریں، اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا نہ رکھیں، اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہ رکھیں جو اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کی فرما برداری سے غافل اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش نہ کریں. تو ہماری صبح اور ہماری شام اس طرح دعاؤں کے ساتھ. نمبر ایک. نمبر دو، ہم اس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، یہ تمام کے تمام ہیں. اب ہم ان کے درمیان کس طرح رہیں، کس طرح ان کے درمیان رہیں، ہماری صبح کیسی ہو، ہماری شام کیسی ہو. نبی علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا بنیا، او میرے چھوٹے بیٹے، پیار کی زبان، محبت کی زبان، شفقت کی زبان سے پیارے آقا نے فرمایا یا بنیا ان قدر تن تصبح، ان قدر تن تصبح وتمسی ولیس فی قلبک لیس لی احد. او میرے بیٹے اگر تم سے ایسا ہو جائے، ایسا کر سکو، ایسا تم کر سکو کہ صبح اس حال میں کرو، صبح اس حال میں کرو، شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی پڑوسی کے لیے، تمہارے دل میں کسی رشتے دار کے لیے، تمہارے دل میں کسی دوست احباب کے لیے ذرہ برابر کینہ نہ ہو، کینہ نہ ہو. یہ صبح ہوتے کہا گیا، یہ صبح کا لفظ بتا رہا ہے کہ مومن کی ہر صبح ایسی ہو کہ مومن اپنے دل پر نگاہ رکھے کہ میرے دل میں کسی سے اعلان، کسی سے کینہ، کسی سے بغض، کسی سے دشمنی تو میرے دل میں نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا اے انس اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ جاؤ کہ میری اہم سنت ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو محبوب جانا اور اپنی زندگی میں اسے اتارا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو آپ دیکھیں میری باتوں کا خلاصہ نکالیں گے. پہلی بات میں انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اور دوسری بات میں انسان کا تعلق انسان کے ساتھ، رشتے دار کا تعلق رشتے دار کے ساتھ، بھائی کا تعلق بھائی کے ساتھ، پڑوسی کا تعلق پڑوسی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے کہ انسان کا دل بالکل صاف اور ستھرا، دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو، دلوں میں کوئی حسد نہ ہو، دلوں کے اندر کوئی دشمنی نہ ہو. یہ ہے مومنانہ شان کہ صبح کرو تو اس طرح کہ تمہارا دل بالکل پاک اور صاف ہو، اور شام کرو تو اس طرح کہ تیرا دل بالکل پاک اور صاف ہو. میرے دوست تیسری چیز ہے کہ جس دنیا میں ہم آپ رہتے ہیں اس دنیا میں طرح طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں. گناہ دو طرح کے آپ کو نظر آئے جس دنیا میں ہمیں رہنا ہے. صبح و شام آنکھ کھولنے کے بعد، رات کو دن ہو، ہم باہر نکلتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جو گناہ آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ گناہ جس کو ظاہر کا گناہ کہتے ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ذرا غور سے سنیں، ایک کو ظاہر کا گناہ کہتے ہیں اور ایک کو باطن یعنی اندر کا گناہ کہتے ہیں. دو گناہ، یہ دو بڑے پوائزن ہیں مومن کے واسطے. ایک ظاہر کا گناہ، ظاہر کے گناہ کا مطلب کیا ہے؟ مومنانہ شان یہ ہے کہ انسان ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور باطنی اور اندر کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ مومنانہ شان ہے. ظاہری گناہ آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، یہ تمام چیزوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو ظاہری گناہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے اپنی امی کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لی، اپنے بڑی بہن کو آپ نے آنکھیں دکھلا لی، آپ نے کسی کو گالی دے دی، آپ نے کسی کے سامنے انسلٹ کر دیا، کسی کو آپ نے ٹانٹ کر دیا، کسی کی آپ نے دل آزاری کر دی، یہ تمام کے تمام یہ زبان کے گناہ ہیں۔ آنکھوں کے گناہ یہ تو اللہ کی پناہ، اس زمانے میں سب سے زیادہ جو آج ہمارے معاشرے کو، ہمارے ماحول کو، ایجوکیشن میں لگے ہوئے ہمارے بچوں کو جو چیز سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے، سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے، وہ آنکھوں کے گناہ ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے لائف کو، ہمارے بچوں کے فیوچر کو سب سے زیادہ جو چیز ڈیمیج کر رہی ہے اس کا تعلق ہمارے آنکھوں کے گناہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پر اپنی باتوں کو آگے بڑھانے سے پہلے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ماں باپ کو، کیا ضرورت ہے ماں باپ کو کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو ایسے بڑے بڑے موبائل دے دیں جس بڑے موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی آدمی اگر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موبائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بہت سے ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عالم حضرات تنگ نظر، ان کو ہر ایک پہ ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے ممبروں میں حراب سے، مسجد کے در و دیوار سے آپ کے دلوں تک ایسی باتوں کو پہنچائے جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ہمارا ایمان رک جاتا ہے، ہمارے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے بچیاں اپنے ایمان کا سودا تک کر لیتی ہیں۔ ایسی چیزوں کا بتانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ فیشن کا دور، ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی ماحول، یقیناً ہمارے بچے بچیاں اسکول اور کالج میں جائیں اور وہاں دوسروں کے بڑے بڑے موبائل کو دیکھ کر گھر میں آ کر کہیں کہ مجھے بھی بڑا سا موبائل چاہیے۔ آپ پیار کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، جگر سوزی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، آنکھوں کے آنسو کے ساتھ اپنی بیٹی کو، بہن کو سمجھائیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے ہی ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے میرا موبائل استعمال کر لو۔ آج سارا فتنا، سارا فتنا اس کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور جس گھر میں یہ ماحول ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ رانگ ہو رہا ہے، اس کی باڈی لائف بتا رہی ہے کہ وہ رانگ جا رہی ہے، تو آدمی سامنے والے سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے لیے کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ہمارے بچیاں، کتنی بچیاں ہیں جو ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ کون سا مہینہ ایسا ہوگا، کون سا ہفتہ ایسا ہوگا جہاں یہ دل سوز اور شرمناک اور ہمارے رات کے زیلت آمیز یہ خبر نہ آتی ہو کہ ہمارے بچے یا ہماری بچیاں ایمان کا سودا کر کے جا رہے ہیں، اور وہ ایمان کا سودا نہیں کرتی بلکہ وہ ماں باپ کے دلوں پر وہ مرچ اور دھمک چھڑک کے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، جو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے جوان بچے اور بچیوں کو ایسی چیزیں نہ دیں جو ان کے اخلاق کو بگاڑے، جو ان کے ایمان کو خراب کرے، جو ان کے کیریکٹر کو خراب کرے، جو ان کی سوچ کو بدل دے، جو ان کی مینٹلٹی کو خراب کرے، ایسی چیزوں کا دینا در حقیقت اپنی اولاد کے ساتھ بڑی خیانت، اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہر کے جو گناہ ہیں ان میں نمبر ایک آنکھوں کا گناہ۔ ہمارے بہت سارے ایکسیڈنٹ کبھی پوچھتے ہیں کہ پہلے میرا حافظہ بہت اچھا تھا، قوت یادداشت مجھے بہت اچھی تھی، میں جو دیکھتا تھا ساتویں کلاس آٹھویں کلاس میں مجھے یاد ہو جاتا، اب میرا میموری پاور بہت کم ہو گیا، حافظہ میرا بہت کمزور ہو گیا، کیا کریں ہم اس کے لیے؟ ساتویں آٹھویں تک تھے فٹافٹ سب یاد ہو جاتا، پورا پیٹ یاد ہو جاتا، اب یاد نہیں رکھنا، یاد رکھو میرے عزیز بچوں، ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا ایک افیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. نظرے پر بری نظر، بری نظر نظرے پر اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ انسان کا جو حافظہ ہے، جو قوت یادداشت ہے، جو میموری پاور ہے، سب سے پہلے آنکھوں کی خرابی کا اثر، اس کا سائڈ افیکٹ انسان کی میموری پاور میں پڑتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ جس ایجوکیشن کے لیے آپ صبح سے شام تک پورے سال فیس بھر بھر کے آپ پڑھتے ہوں، اس میں سب سے زیادہ جس چیز سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ آنکھوں کی خرابی ہے. کیا عقل مند ہوگی؟ کیا یہ سینس کہا جائے گا؟ کیا یہ ہماری سینس ہوگی، ہماری عقل ہوگی کہ ہم صبح سے شام تک پڑھتے رہیں، فیس اور پیسے دے دے کر پڑھتے رہیں، گاڑی کا کرایہ خرچ کر کے پڑھتے رہیں، پورا سال لگاتے رہیں اور ہمارے ذہن دماغ میں کوئی چینٹر نہ آئے، کوئی لیزر نہ آئے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اگر آپ ہمارے بچے اپنی آنکھوں کی حفاظت شروع کریں، یقین جانے کا حافظہ تبھی رہے گا، محسوس رہے گا. تو ظاہر کے گناہوں میں ایک گناہ انسان آنکھوں سے تعلق رکھتا ہے، کام سے تعلق رکھتا ہے. کام سے ظاہر کا گناہ کیا؟ موبائل لیا، وائر اپنے کان میں لگائے، ہم بھی سمجھتے بیٹا بیان سنتا ہوگا، اب وہ سمجھتے ہیں بیٹا تلاوت سن رہا ہوگا، اور یہاں ماشاءاللہ وہ تو کچھ اور سنتا ہے. یاد رکھیے میرے بچوں، ایک پوائنٹ یاد رکھنا، جیسے نظرے بد کا اپنا ایک سائڈ افیکٹ ہے، اسی طرح کان سے غلط سننا اس کا اپنا ایک الگ سائڈ افیکٹ ہے. اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ انسان کے اندر نفاق، نفاق کی صفت پیدا ہوتی ہے. نفاق کو سیدھے لفظ میں کہو، ایک تعریف کی ہے کہ دل میں کفر ہے، زبان پہ ایمان ہے. ہم تمہارے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو. عام طور پہ ایسا انسان جھوٹا ہو جاتا ہے، عام طور پہ انسان ایسا انسان جھوٹا ہو جاتا ہے جو گانے سنتے ہیں ان میں جھوٹ کی لت لگ جاتی ہے، وعدہ خلافی کرنے کی لت لگ جاتی ہے، جھگڑنے کا مزاج بن جاتا ہے، امانت میں خیانت آ جاتی ہے. اس لیے میرے عزیز طلبا یاد رکھو، اللہ کے سامنے رہتے ہوئے، پروردگار کو دکھاتے ہوئے، اپنے کان کے اندر ایسی چیزوں کو ڈال کر سنتے رہنا اپنے ذہن کو، اپنے برین کو، اپنے دل کو خراب کرنا ہے اور نفاق کی شان اس میں لانا ہے. لہذا آنکھوں کے گناہ سے بچنا، کان کے گناہ سے بچنا، زبان کے گناہوں سے بچنا، اور ہاتھ کے گناہوں سے بچنا. ہاتھ کے بہت سارے گناہ ہیں، ہر ایک کو کہاں نہیں جا سکتا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس میں عجیب بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انگلی کے جو کورے ہیں، اس کورے کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ نے جن چیزوں کو نعمت کے طور پہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کا سوال انسان سے ہوگا. اب ایک زمانہ تھا کہ یہ بات بہت زیادہ نہیں تھی کہ انگلی کے بارے میں کیا سوال ہو. میں کہتا ہوں ایک ہی بات، یہی انگلی، یہی انگلی آج ہمارے لیے تباہی کا، بربادی کا، اپنے ایمان و اخلاق کے بچانے کا اور اپنے آپ کے فیوچر کو خراب کرنے کا یہی انگلی ذریعہ بنی ہوئی. آپ کے پاس موبائل آیا، موبائل پر آپ نے اپنی انگلی سے اس کو اوپن کیا اور کہاں کہاں اس میں آپ چلے، کس سے گئے آپ؟ اسی انگلی سے گئے. یاد رکھیے کل قیامت کے میدان میں یہی انگلیاں اللہ کے سامنے اس کے خلاف گواہی دیں گی. پروردگار یاد کا بندہ مسجد میں آنے کے بعد جس انگلی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ کرتا تھا، یہی بندہ اگر اسے موقع ملا، اس نے امنی کو کان میں ڈال کر اس نے آزاد دیا، اے اللہ یہی بنتا آپ کا، اسی امنی سے قرآن کے ورق کو برستا رہا. مگر یہی بنتا جب جنت میں گیا، جب خبر میں گیا، تنہائی میں گیا، بند کمرے میں گیا، تو وہاں اس امنی سے اس نے ایسی ایسی چیزوں کو اوپن کیا، ایسی ایسی چیزوں کو اس نے اوپن کیا کہ شیطان بھی شرما کر رہا. اس لیے میرے عزیز بچوں یاد رکھو، اپنی آنکھوں کو بچائے رکھنا، اپنے کان کو بچائے رکھنا، اپنی انگلی کو بچائے رکھنا، اپنے ہتھیلی اور اپنے قدم کو بچائے رکھنا، یہ ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کچھ گناہ وہ ہیں جس کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے، جو اندر کے گناہ کہلاتے ہیں، جو دل کے گناہ کہلاتے ہیں. جیسے ظاہری کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے اندر کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اندر کے گناہ کیا ہیں؟ اندر کے گناہ نمبر ایک کینہ ہے. اندر کا گناہ کینہ ہے. اندر کا گناہ بہت زیادہ غصہ ہے. اندر کا گناہ ناشکری ہے. اندر کا گناہ بے صبری ہے. اندر کا گناہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے. اندر کا گناہ خوش اور خود پسندی ہے. اندر کا گناہ کسی کو حقیر سمجھنا ہے، گھٹیا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ اندر کا گناہ ہے. اسی طرح حسد کا ہونا، جلن کا ہونا، یہ اندر کے گناہ ہے. اب یہ سارے گناہ، ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. پہلے اتنا یاد رکھو میرے بچوں کہ گناہ دو طرح کے، ایک تو وہ جس کا تعلق ہمارے ظاہر باڈی سے ہے، اور ایک وہ جس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے. یہ دو قسم کے گناہ انسان میں پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی سمجھو کہ ظاہری گناہ یہ تو پوائزن ہے ہی، لیکن جو اندر کے گناہ ہیں یہ کچھ زیادہ ہی خطرناک، یہ زیادہ ہی مہلک اور تباہ کرنے والے ہیں. وہ کہتے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، انسان اگر دل میں کینہ رکھتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر شب بارات آ جائے، پندرہویں شعبان آ جائے، انسان ہاتھ اٹھاتا اٹھاتا آسمان تک لے جائے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اندر کی خرابی ہے. انسان کی نیکیاں، انسان ہر طرح کی نیکیاں کرتا رہا، نیکی کرتے کرتے نیکیوں کا پہاڑ اس نے جمع کر دیا، اب اس کے دل میں حسد ہے، جیلسی کسی کے بارے میں ہے. اب اس حسد نے اس کی تمام تر نیکیوں کو جلا دیا، تو تمام تر نیکیوں کا ثواب اس کا گر گیا. آپ سوچیں کہ اندر کی خرابی، اندر کی بیماری یہ کس قدر خطرناک ہے کہ انسان کے اعمال کو، انسان کے نیکیوں کو، انسان کے اجر ثواب کو ختم کرتی ہیں یا کم کر دیتی ہیں. اسی سے سمجھ میں آیا کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سے بچنا ضروری ہے. اسی بنا پر پروردگار نے فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اے میرے بندے، ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، دل کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، دونوں گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو ضروری اور فرض ہے. انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اندر اندر کے گناہ موجود ہیں؟ ظاہر کا گناہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہماری آنکھ نے کچھ دیکھ لیا، زبان سے ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، ہاتھ سے میں نے کسی کو لگا دیا، پاؤں سے میں کسی پوسٹر کی طرف چلا گیا. یہ انسان کو ظاہری گناہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کا جو گناہ ہے یہ پتہ کیسے چلے؟ اندر کا گناہ اس معلوم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک راستہ بتایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے میرے بندے، ایمان والے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو صالحین ہیں، جو صادقین ہیں، جو اہل نسبت ہیں، جن کا دل پاکیزہ اور روشن ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کے اندر اللہ کی محبت و معرفت ہے، جن کا قلب روشن مجلہ مصفہ ہے، جو صادقین ہیں، ان کے ساتھ اگر رہو گے، ان کے ساتھ اگر بیٹھو گے، تو بیٹھتے ہی تمہارے دل کی دنیا بدل جائے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ جن کی کتاب کا تحدارہ نے اس قدر مقبول فرمایا کہ آج دنیا کا کون سا ایسا ملک ہوگا اور کون سا ایسا اسٹیٹ ہوگا جہاں وہ کتاب پڑھی نہ جاتی. سب سے زیادہ دنیا میں قرآن کریم کے بعد پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو بتایا جانا. یہ اخلاق کی برکت ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا عالم تھا. ایک جوان آیا، اور اس نے کہا کہ میں کالج پڑھتا ہوں اور کالج پڑھنے کے ساتھ میرے دل میں بار بار کچھ اسلام کے بارے میں، اسلامی کلچر کے بارے میں، طور طریق کے بارے میں کچھ نہ کچھ میرے اندر کبھی ڈاؤٹ آتا ہے، میں کبھی کسی چیز کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے بہت سے کنفیوز ہیں، بہت سے ڈاؤٹ ہیں، اب میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ تو شیخ بکر رحمۃ اللہ نے چند باتیں کہیں، جوانی کا وقت تھا اور جلدی تھی، اس جوان بچے نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، مجھے اعتماد نہیں ہو رہا ہے۔ شیخ بکر رحمۃ اللہ نے خط لکھا، کاغذ لکھا، اس میں لکھا کہ فلاں جوان جو یہ خط لے کر آ رہا ہے، اس کے دل کا حال خراب ہے اور اس کو شک اور شبہ ہے اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، آپ ذرا دعا فرما۔ کہا کہ دیکھو، ایک اللہ والے رہتے ہیں رائے پور میں، شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چلے جاؤ، میرا یہ خط دے دینا۔ وہاں جب وہ جوان پہنچا کالج پڑھنے والا، تو وہاں پہنچ کر دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے۔ وہ جوان بندہ پہنچا، اس نے خط پڑھایا، شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی خط کو کھولا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، خط کو لے کر رکھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، بھائی بڑے سادہ انداز میں، بھائی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، کہ اگر انگلی کو اس طرح سے پھیر دیتے ہیں، تو اللہ دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہی کالج کا نوجوان جس کے ذہن و دماغ میں شک اور شبہ تھا، جس کو ڈاؤٹ اور کنفیوز تھا، وہ جوان بعد میں آ کر شیخ بکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے، حضرت میں گیا اور وہاں جانے کے بعد میں نے اپنا کوئی بھی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی سوال میں نے ان کے پاس نہیں رکھا، اور انہوں نے جاتی ہی جو کہا اللہ کے اس بندے ایسے جمریوں کو ایسا پھیر دیتے ہیں، تو اللہ دل کو بدل دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ میرا دل روشن ہو گیا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرا عقیدہ پختہ ہو گیا، میرے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے، فائدہ ہے۔ یہ وہ شخص بیان کر رہا ہے جن کی کتاب فضائل اعمال کے نام سے آج پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ میں ان کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کالج پڑھنے کے زمانے میں ان کا خیال کچھ اور تھا، ان کی تھنکنگ کچھ اور تھی، ان کی مینٹالٹی کچھ اور تھی، علماء سے قریب نہیں تھے، علماء کی باتوں کا زیادہ وزن نہیں دیتے تھے۔ کون ہے جو میرے اشکال کا، میرے سوال کا جواب دے دے؟ جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور تشریف لے گئے، پڑوسی ملک اس وقت ایک ہی تھا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالر حضرت کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، پروفیسر آ کے بیٹھتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا، علامہ اقبال ذرا علامہ انور شاہ کشمیری تشریف لائیں، آپ ذرا ان کی مجلس میں چلیں۔ علامہ اقبال اپنے طور پہ تھے، وہ بڑے ہی صحیح تھے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ دماغ دیا تھا اور شاعری کا بہت بہترین ذوق تھا۔ تو کہا، اچھا جی، ہوں گے کوئی، ہوں گے کون جاتا ان کے پاس، کیا ہے ان کے پاس، کتابیں تو ہوں گی، اور ہم نے یہ پڑھا، وہ پڑھا، وہ پڑھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ علامہ اقبال نہیں جا رہے تھے، بعض ساتھی نے ہٹ کیا، ان کو لے کر گئے۔ جب پہنچے، دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ ایک ایک سوال کرتے ہیں، تو ان کو ہمت تھی کہ میں بھی کوئی سوال کروں۔ تو انہوں نے کچھ اشکال، کچھ سوال، کچھ آبجیکشن انہوں نے حضرت انور شاہ کشمیری کے سامنے رکھا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کے حوالے سے پیج نمبر کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ تو اس موقع پر انور شاہ کشمیری سے علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت یہ جو بات آپ نے کہی ہے، یہ آئن اسٹائن نے لکھی ہوئی ہے، بہت بڑا سائنسدان، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ آئن اسٹائن سے 200 سال پہلے علامہ عراقی دنیا میں گزرے ہیں، اور علامہ عراقی نے اپنی عربی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور عربی کتاب کو پڑھ کر آئنسٹائن نے چوری کر کے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور آئنسٹائن نے حوالہ اور ریفرنس بھی نہیں دیا کہ یہ بات میری ہے یا علامہ عراقی کی ہے۔ جب یہ بات کہی تو علامہ اقبال حیران ہو گئے کہ کتنا وسیع، کتنا زیادہ ان کا مطالعہ اور کس طرح اسٹڈی کیے ہوئے۔ یہ باتیں دنیا کے سوال سے متعلق چل رہی تھی، فلسفے سے متعلق چل رہی تھی، مگر اندر اندر اللہ نام کشمیری اور کچھ کام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں میرا دل کی دنیا میں ہلچل مچ رہی ہے، باتیں تو زبان سے ہو رہی ہے، میں اس کی بات اپنے کان سے سنتا ہوں، مگر اسی درمیان میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے، دل میں ہلچل سی آ رہی ہے، یوں لگ رہا ہے دل سے گندگی اور ظلمت ختم ہو رہی ہے اور دل میں کوئی نور ہے اور روشنی ہے جو آ رہی ہے۔ میں آیا تھا میرا دل بھاری تھا، اب میں بیٹھا ہوں تو میرا دل ہلکا ہے، دل میں خاص خوشی کی پرفیوم جیسی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ تھوڑی دیر کی صحبت تھی، اس عالم ربانی کے پاس بیٹھنے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شکوک کو، شبہات کو، اعتراض کو، آبجیکشن کو اللہ نے دور کر دیا اور دل کے اندر ایک محبت، اللہ کے ساتھ لگاؤ کو پیدا کر دیا۔ اسی موقع پر علامہ اقبال نے کہا تھا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اگر یہ دل کی دولت چاہیے، دل کا نور چاہیے، دل کی محبت چاہیے، دل میں معرفت چاہیے، دل میں خشیت چاہیے، دل میں رب کو تعلق چاہیے اور اللہ سے ایسا لگاؤ چاہیے کہ انسان کھلے بازاروں میں ہو، گندی جگہوں پر ہو، بے حیائی کی جگہوں پر ہو، تنہائی میں ہو یا خلوت و جلوت میں ہو، جہاں بھی رہے اللہ کے فرمان پر چلتا رہے، اس کی آنکھیں محفوظ رہے، اس کا دل محفوظ رہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل کو بنائے اور اپنے دل کو روشن کرے، اور یہ دل کی روشنی ہر جگہ نہیں ملا کرتی ہے، یہ روشنی ہر جگہ نہیں ملتی، اللہ والوں کے پاس ملا کرتی۔ ایک اور مثال اس جن کی مناسبت دینا چاہتا ہوں، خواجہ عبد الحسن رحمت اللہ نے یہ اس زمانے میں کتنی قلم کرتے تھے اور بڑے چھوٹ پوٹ میں رہتے تھے، ان کا ذہن بہت چھجی چلا کرتا تھا، ذہن میں ایسی بڑی باتیں آیا کرتی تھی، اس لیے انسان اس ماحول میں اپنے رب کو گزارتا ہے، صبح سے شام تک اس ماحول میں رہتا ہے، اس ماحول کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ آج ہم بازاروں میں ہیں صبح سے شام تک، کالج میں ہے صبح سے شام تک، اسکول میں ہے صبح سے شام تک، کچھ نہ کچھ کا سائڈ افیکٹ ہمارے دل میں پڑنا ہی پڑنا ہے، اور سائڈ افیکٹ سے بچنے کا ہمیں علاج کرنا پڑے گا کہ اس سائڈ افیکٹ سے ہم کس طرح بچتے رہیں گے۔ تو انسان خواجہ عبد الحسن رحمت اللہ ہے، ان کے دل کا حال بڑا عجیب سا تھا، کبھی کچھ خیال آ گیا، کبھی کچھ باتیں آ گئی۔ ہمارے بہت سے جوان بچے جو تعلق رکھتے ہو کہتے ہیں کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے، کبھی وہ خیال آتا ہے۔ علامہ خواجہ عبد الحسن رحمت اللہ ہے ایک انگریزی تعلیم یافتہ تھے، ایک بڑے ہی اور اچھی جاب کی ہوتی تو ہوتے ہوتے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے، وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ماشاء اللہ دل کا حال بھی بدل گیا، دل کا حال بدلا۔ اور یاد رکھو جب دل کا حال بدلتا ہے تو ایٹومیٹک انسان کی آنکھیں بدلتی ہے، جب دل کا حال بدلتا ہے تو انسان کے باڈی لینگویج خود سے بدل جاتے ہیں، اب ماں کے ماں باپ کے سامنے چھپ کے رہتا ہے، بڑوں کے سامنے الگ احترام سے رہتا ہے، اب اس کی آواز بدل جاتی ہے، دل بدلا آواز بدلی، دل بدلا نگاہیں بدلی، دل بدلا آواز اونچائی بدلی، دل بدلا باڈی لینگویج انسان کے بدل گئے۔ جب حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے لگے، کچھ دن رہنے لگے، تو اب اس کے بعد رات کی تنہائی جب ان کو خیال آیا کہ پہلے میں تو شوز روپ سے رہتا تھا اور بڑے ہی کم تراش کے ساتھ اپنے آفس سے جاتا تھا، دائیں بائیں ہر کوئی ہوتے تھے، ورنہ میں پوری ایگو کے ساتھ اسٹائل کے ساتھ چلتا تھا. اب اس لیے اس وقت میرا دل بے قرار رہتا تھا، بے چین رہتا تھا، دنوں پر نہ معلوم کیسے کیسے خیالات رہتے تھے. مگر اب تو میرے دل کا حال ہی کچھ بدل گئے. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اللہ اب بڑائی کی تمنا ختم، اب گناہوں کے دیکھنے کی تمنا ختم، اب بڑائی مارنے اور بڑی بڑی بات کہنے کی تمنا ختم، خواہشات ختم. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ کی محبت کو مانتے ہیں، اللہ کی معرفت کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ لگاؤ کو مانتے ہیں، دل کی روشنی اور تجلی کو مانتے ہیں. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اے تم سے کیا محبت ہو گئی، اے تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا اس نفرت ہو گئی. اب آفس میں جاتے ہیں، سامنے کلر بھی گزرتا ہے، سامنے کام کرنے والیاں بھی گزر رہی ہیں، چھوٹ پھوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم ساری تمنائیں دل سے ختم ہو گئی، اب کسی گناہ کا خیال تک نہیں آتا. تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا جیت نفرت ہو گئی، لام چھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل. کبھی انسان بیمار پڑ گیا، کرتی آ گئی، قرضہ ہو گیا، یہ سبھی تو آنا ہی آنا ہے. لام چھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ اب تو محبت آ گئی ہے، اس محبت کے بعد اللہ تعالیٰ دل ہی دل میں اشارے ہو گئے، دل ہی دل میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. آپ اس نے پتا جانا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے پیارے بچوں کو، اے میرے پیارے بچے، اے قوم کے نوجوانوں، اے قوم کی امانت، اے اپنے ماں باپ کے دل کے کھنڈک، تم یہاں پر دو دن کے لیے آئے ہوئے ہو، تمہارا آنا بہت مبارک ہے، تمہارے آنے کا ایک قدم بڑا قیمتی ہے، اور جن لوگوں نے انتظام کیا ہے، انتظام کرنے والوں کو، انتظام کرنے والے کے ساتھ دینے والے کو، چاہے علماء ہوں، چاہے ائمہ ہوں، چاہے دعوت کے ساتھی ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے مان سے مدد کرنے والے ہوں، میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ان کا روزی کا یہ پروگرام، یہ بہت ہی تیز کی پروگرام ہے، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی جذبہ، یہی ارادہ، یہی تمنا، یہی شوق، یہی آرزو لے کر یہاں بیٹھو، اور اسی آرزو کے ساتھ یہاں سے جانا ہے کہ جس طرح ہم آئے تھے اس طرح واپس نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں سے ہر طرح بدل کے جانا ہے، اپنے ظاہر کو بدلنے کے ارادے سے جانا ہے، اپنے باطن کو بدلنے کے ارادے سے جانا ہے. اب ہماری آنکھیں بدل کر جائیں گے، ہماری زبان بدل کر جائے گی، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پھرنا اب یہ بدل جائے گا. ہم برے ماحول میں نہیں جائیں گے، غلط جگہوں پر نہیں جائیں گے، گناہ کی جگہوں پر نہیں جائیں گے، بے حیائی کی چیزوں کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اگر یہ جذبہ آپ نے اپنے دل میں رکھا اور یہاں بیٹھ کر علماء کرام کی باتوں کو سنتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگتے رہے، تو جو اللہ کا بندہ، جو جوان بندہ، جو چھوٹے چھوٹے بچے سنتے بھی رہے، اللہ سے مانگتے بھی رہے، یقین جانیے یہ قوم کے نانحال، یہ قوم کے امین، یہ قوم کے آگے آنے والے زمانے میں رہبر انشاءاللہ یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بہترین پھول بن کر لوگوں کے سامنے آئیں گے. اسی میرے بچوں نیت کر کے انشاءاللہ ہمیں اپنے ظاہر کو بھی بدلنا ہے اور اپنے باطن کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. اسی طرح اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی شاعر ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی انگریزی تعلیم یافتہ تھے، کالج اسکول کے دور سے گزرے ہوئے تھے. ان کا بھی زمانہ کچھ اور تھا، مگر علماء کی صحبت انہوں نے اختیار کی، علماء کی صحبت اختیار کرتے ہی انہوں نے اپنی زندگی کو بڑا عجیب کر رہا ہے. جگر مرادہ دادی بڑے انگریزی تعلیم یافتہ تھے اور بڑے شاعر اور شرابی تھے، مگر پھر انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی. زندگی کو بدلنے کی کوشش کی اور زندگی جب بدلے ہیں تو ان کی زندگی عالمی رشت بنی. ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی کو دیکھ کر پھر لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے بدلنے اور خاص طور پر انسان کے دل کے بدلنے اور دل کے اچھے ہونے جس کا سب سے زیادہ افیکٹ ہے, سب سے زیادہ جو اثر ہے وہی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا ما تفعلون. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں صالحین کی کثرت ہے. اگر آپ اپنے محلے میں اور محلے میں کہیں سے جماعت آ جائے تو آپ کا جو فری ٹائم ہے آپ کے اسکول کا, آپ کے ہوم ورک کا جو ٹائم ہے, اس کے علاوہ جو آپ کا فری ٹائم ہے اس فری ٹائم کو اللہ کے راہ میں, اللہ کے راستے میں آئی جو مبارک جماعت اس کے ساتھ آپ نے وقت کو گزارا. یہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ وقت کو گزارنا ہے. کیا معلوم تھوڑے وقت میں آپ جماعت کے ساتھ یہاں وقت لگائیں, تھوڑی دیر ان کے ساتھ آپ چلیں, تھوڑی دیر آپ ان کی نصرت کریں, کیا معلوم وہی نصرت وہی تھوڑی دیر کا ان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کے کاڑے کو پلٹ دے, آپ کے دل کے رخ کو پلٹ دے, آپ کی زندگی میں کامیابی کو لا دے. اس لیے اپنے ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد جو ہمارا ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں, اور دوسرے نمبر اپنے علماء سے, اپنے علماء کے رابطہ تعلق رکھیں. علماء کے بارے میں دنوں کے اندر ذرہ برابر احانت, میں ممبر کے پاس بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, علماء کے بارے میں ذرہ برابر اپنے دل میں احانت کا ہونا اپنے دین کو تباہ کر دیا, دین کے روح سے محروم ہو جانا ہے. اس لیے علماء کے بارے میں کبھی بھی علماء کے بارے میں کوئی احانت کی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں جس سے ان کا انسلٹ ہوتا, چاہے پیچھے میں کہتے ہیں. یہ بات کی بہت زیادہ وائٹل ہے, انسان روح دین سے نکل جاتا ہے حقیقت دین سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس بات کی فکر کہ ہماری چھٹیاں آ جائیں تو ان چھٹیوں میں ایسے پروگرام اس میں چلے جائیں, یا پھر کہیں کہ جماعت کم نہیں ہو تو جماعت کا ساتھ ملے, جماعت کے ساتھ چلے جائیں. اس طرح اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کو گزاریں تو یقین جانے آپ کے اسٹوڈنٹ لائف آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھائے, ترقی دلائے گا, آپ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے, روشن ستارے بنیں گے. ورنہ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے اسکول پڑھنے والے, کالج پڑھنے والے طلبا ہیں, ان کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ہمارے بہت سے بچے اسکول پڑھتے پڑھتے دسویں بارہویں پڑھتے پڑھتے بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ہمیں سروس نہیں ملی, یا تو وجہ ہوگی نہیں. آپ اگر دنیا کے ایجوکیشن میں ہیں تو دین کے ان راستوں سے جڑنے کے ساتھ ساتھ, دعوت و تبلیغ سے جڑنے کے ساتھ ساتھ, علماء اور صالحین کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دنیاوی ایجوکیشن کو باقی رکھیے. میں بہت ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دنیاوی ایجوکیشن کو باقی رکھیے اور اس نیت سے باقی رکھیے کہ ہم دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. اگر آپ نے بارہویں پڑھ کے چھوڑ دیا, آپ کے بچے چھٹی پڑھ کے چھوڑ دیتے. جہالت ایجوکیشن سے دور رہنا یہ انسان کو دوسری قوموں کے سامنے ذلیل کرنا, انسان کا فیوچر ختم ہو جاتا ہے. چاہے آپ کو بزنس کرنا ہو یا سروس نہ کرنا ہو, لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں آپ کو آگے رہنا ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ماں باپ کی بے توجہ, ماں باپ کی لاپرواہی, ہم کہیں ہیں میرے بچے کہیں ہیں اسکول گئے بھی نہیں گئے, ہوم ورک کیا بھی نہیں کیا, شام کو آئے رات کو آئے گاڑی اٹھائی فیملی کو لیا گھومنے چلے گئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گھر کے ہیرے اور موتی ہیں, یہ ہماری اولاد جو ہمارے ڈائمنڈ ہے, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہوم ورک ہوا یا نہیں ہوا, وہ کیا کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں, ایک ذمہ داری اپنے بچوں کو دین کے راستے سے جوڑے رکھنا, اور دوسری ذمہ داری اپنے بچوں کو دین کی تعلیم یا پھر دنیا کا ایجوکیشن جو ان کو آگے بڑھانا ہے. آج اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں, دنیا کے ماحول کو دیکھیں, تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنے زیادہ پیچھے جا رہے ہیں کہ آج کوئی انگلش میں اپلیکیشن لکھنے والا نہیں ملتا, انگلش میں بات کرنے والا نہیں ملتا. اس لیے ہم غفلت سے نکلیں, ہر اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں چاہے ہم بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں, اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آج یہ طے کریں ان شاء اللہ ہم سے اب کوئی گناہ نہ ہوگا, اور گناہ اگر ہوگا تو ہم اپنے اللہ کے سامنے ان گناہوں سے رات میں سونے سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں گے. رات کا اندھیرا ہمارے کمرے میں ہو, لائٹ ہم بند کر کے اندھیرا کریں اپنے کمرے کو, اس سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے. نہیں معلوم کون سا ہمارا گناہ ہمارے ایمان کے چھیننے کا, کون سا ہمارا گناہ رحمت سے محرومی کا, کون سا ہمارا گناہ دنیا یا آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے میرے دوستو آج آپ دیکھیں پوری دنیا لگی ہوئی ہے, پوری دنیا کو گناہوں میں بھرنے, یورپ کو امریکہ ہو کوئی بھی ہو, آئے کی دنیا میں نئے نئے گناہ آتے جا رہے ہیں. تو کیا دنیا کے لوگ جن کی زندگی کی دنیا کی ہے وہ دنیا میں گناہ پھیلاتے رہے ہیں؟ تو کیا ایمان والے اعمال میں آگے نہ بڑھیں؟ کیا ایمان والے آنسو کے قطرے بہانے میں آگے نہ بڑھیں؟ کیا ایمان والے حسن اخلاق میں آگے نہ بڑھیں؟ کیا ایمان والے ہر ایک کے ساتھ نصرت و مدد میں آگے نہ بڑھیں؟ یقیناً اگر کوئی شر میں آگے بڑھ رہا ہے, برائیوں کو پھیلانے میں آگے بڑھ رہا ہے, تو مومنانہ کام یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے پھیلانے میں لگ جائیں, نیکیوں کے بڑھانے میں لگ جائیں, اللہ کے سامنے مانگنے میں لگ جائیں. میرے دوستو آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت جتنی پریشان ہے, جتنی مظلوم ہے, جتنے حالات مشکلات میں ہے, شاید اس سے پہلے تاریخ بھی بتاتی ہے مجموعی طور پر کتنے حالات مشکلات پریشانیوں اور بدلی ہوئی دشمنانہ نگاہوں میں کبھی اتنی نہیں تھی. جب ایسا ماحول ہے تو ہمارا دینی اور ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں کے قطرے بہا کر اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر پوری امت کے خاطر حفاظت کے خاطر دعا کریں. میرے بچے اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے نماز کے اندر بیٹھتے ہیں. حضرت مولانا